أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روح نماز اور فلسفہ نماز کے گفتگو میں تکبیرۃ الاحرام اور نیت کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جب نیت کر رہا ہو نماز کی تو غیر خدا سے اپنے آپ کو جدا کر کے کاٹ کے صرف خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، گویا خدا کی طرف رخ کرنا، اور اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہنا، یعنی ہر ایک کو چھوٹا سمجھ کر صرف ذات باعظمت پروردگار اللہ کی عظیم ذات کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر دینا. اور جب اللہ کی عظیم اور کبیر اکبر ذات کے سامنے انسان اپنے آپ کو حاضر کرے تو اس کی نظر میں ساری دنیا اور دنیا کی چیزیں حقیر ہو جائیں. دنیا ہے ہی حقیر، دنیا عربی میں دنیا ادنا دناصر ہے، جس کے ایک معنی یہ ہے کہ پستی، یعنی پست چیزیں ہیں یہ. اور اللہ کی ذات میں جب انسان حاضر ہوا ہے تو یہ پست چیزیں پھر اس کی نظر میں نہ رہ جائیں. اسی لیے تکبیر کہتے ہوئے مستحب ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور اس بلند ہاتھوں کو بلند کرنے میں اشارہ اس بات کا ہے کہ گویا انسان دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. تکبیر کہنے کے بعد پھر اس کے بعد نماز کے مراحل شروع ہوتے ہیں. وہ انسان حالت قیام ہے، قرات کر رہا ہے. قیام کی ایک بحث ہے، باقاعدہ قرآنی بحث ہے، لیکن البتہ یہاں پر جو نماز میں بحث ہوتی ہے وہ دو حیثیت سے، ایک احکام کی بحث ہے کہ قیام متصل برکوع، قیام متصل بنیت، وہ بحث جو ہے پوری احکام کی بحث ہے جو احکام میں ہوگی، یہاں پر ہم مناسب نہیں ہے اور وقت بھی نہیں کہ اس کی بحث کو کیا جائے. لیکن قیام خود ایک نہایت ہی خوبصورت قرآنی بحث ہے کہ عربی میں قیام کہتے ہیں اٹھنے کو، اٹھ کھڑا ہونا. قعود اس کے مقابلے میں یعنی بیٹھا رہنا. کہ قرآن میں بھی، نماز میں بھی ایک جملہ ہے جو بار بار انسان تکرار کرتا ہے، پڑھتا ہے اس جملے کو، اور نہایت ہی خوبصورت جملہ ہے. اگر اس ایک جملے کے معنی کی طرف انسان متوجہ ہو تو بہت سی حقیقتیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں. اور وہ ہے کہ جب سجدے سے اٹھ کے پھر قیام کر رہا ہو تو کہتا ہے بحول اللہ و قوت ہی اقوم و اقعد، اللہ کے حول و قوت، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے ہی ہم اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. ہمارا یعنی ہمارا ہر قدم، ہر اقدام، ہر حرکت، خواہ وہ اٹھنا اور بیٹھنا ہو، یہ ہم نہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں بلکہ یہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اٹھ سکتے ہیں یا بیٹھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں. پھر اسی سے انسان کی پوری زندگی کی منطق انسان کی ہو جائے گی کہ جو کچھ بھی وہ انجام دے رہا ہے وہ اللہ کی طاقت سے انجام دے رہا ہے. خوب، یہ بحث جو ہے قرآنی بحث، میں نے عرض کیا قرآن نے میں ایک جگہ آیت ہے سورہ سبا میں، غالباً 46 نمبر آیت ہے، جس میں قرآن نے اس کو اصل مسلم ایک بنیادی اصول بنا کر پیش کیا ہے کہ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، کہ میری صرف ایک نصیحت ہے تم سب کو انسانوں کو کہ اللہ کے لیے قیام کرو. لہذا یہ قیام جو ہے وہ احکام والے قیام سے فرق کرتا ہے. خدا کے لیے قیام کرنا، یہاں پر چند روایتیں ہیں جو اس میں سے کچھ ہم آپ کی خدمت میں ایک دو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ جب انسان حالت قیام میں ہو، بعد میں بھی قرات کی بحث میں عرض ہوگا کہ یہ بہت ہی اہم رک، بہت ہی اہم حالت ہوتی ہے انسان کی. البتہ اس سے بھی اہم حالتیں ہیں جو بعد میں ذکر ہوں گی، رکوع و سجدہ، لیکن خود قیام اس اعتبار سے اہم حالت ہے کہ وہاں پر انسان راہ خدا میں آ کے کھڑا ہوا ہے. لہذا روایت ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کانا علی ابن الحسین علیہ السلام اذا قام الى الصلاۃ تغیر لونہ، تغیر لونہ. امام علی ابن حسین، امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز کے لیے قیام کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. البتہ تمام ائمہ کی یہ حالت ہوتی تھی. یا دوسری روایت میں ہے، ابان ابن تغلب نے آ کے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انی رأیتُ علی ابن الحسین علیہم السلام اذا قام الى الصلاۃ غشیا لونہ لون آخر، کہ میں نے دیکھا کہ جب علی ابن حسین یعنی امام سجاد علیہ السلام نماز کے لیے قیام فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اس وقت امام نے فرمایا، فقال علی، اس وقت امام نے مجھ سے فرمایا، راوی کا کہنا ہے، واللہ ان علی ابن الحسین کانا یعرف الذی یقوم بین یدہ، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہ جانتے تھے کہ کس کی بارگاہ میں آگے کھڑے ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب انسان خدا کے لیے قیام کرے, خدا کے لیے نماز پڑھے. کہ جو نیت میں عرض ہوا کہ اصل فلسفہ یہ ہے کہ سب کچھ یہ انسان خدا کے لیے انجام دے رہا ہو, نہ یہ کہ ثواب کے لیے, نہ یہ کہ فائدے کے لیے. فائدے بھی انسان کو ملیں گے, ثواب بھی انسان کو ملے گا, لیکن انسان اگر اپنی نظر کو بلند کرے تو وہ تمام امور کو خدا کے لیے انجام دے سکتا ہے. جیسا کہ امام صادق علیہ السلام ہی کی روایت ہے کہ ایک قوم ہے کہ عبد اللہ رغبتن, ایک قوم ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے لالچ میں, جنت کی لالچ میں, دیگر لالچ میں, ممکن ہے دنیاوی لالچ, جنت کی لالچ پھر بھی ایک بڑی لالچ ہے, ممکن ہے دنیاوی لالچ میں عبادتیں کر رہا ہو. امام نے فرمایا کہ یہ تلکا عبادت العبید, یہ گناہ, یہ بندوں کی عبادت ہے, غلاموں کی عبادت ہے. اور ایک قوم وہ ہے کہ عبد اللہ خوفن, ایک قوم وہ ہے کہ جو خوف میں اللہ کی عبادت کرتی ہے, ڈرتی ہے, جہنم سے ڈر رہی ہوتی ہے, یہ بھی جو ہے عبادت ہے. پہلی عبادت کے لیے فرمایا کہ دل کا عبادت تجار, یہ تاجروں کی عبادت. دوسری عبادت کے لیے فرمایا کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے. پھر فرمایا تیسرے لوگوں میں جو شکر کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو اس کا لائق سمجھ کے, جیسا خود امام علیہ السلام کے بارے میں امام علیہ السلام نے اپنے لیے فرمایا کہ الہی ما عبدتک طمعاً فی جنتک ولا خوفاً من نارک لیکن وجدتک اہلاً لعبادہ فعبدتک. پروردگارہ میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا نہ جہنم کے خوف سے, اگر خوف اور خضوع و خشوع ہو تو اللہ کا خضوع و خشوع نہ جہنم کا, وہ دوسرا مرحلہ ہے. بل وجدتک اہلاً لعبادہ فعبدتک, تجھ کو عبادت کا اہل جب تیری نعمتوں کو دیکھتا ہوں, تیرے کرم کو دیکھتا ہوں, تیرے صفات کو دیکھتا ہوں, تو انسان مجبور ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے. مشکل ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جس راستے سے آتے ہیں وہ راستہ صحیح نہیں ہوتا, لہذا کبھی تھک جاتے ہیں, کبھی دور ہو جاتے ہیں, کبھی فرار کرتے ہیں. لیکن اگر انسان اس کے حسن کو سمجھ رہا ہے, اللہ کی صفات کو دیکھ رہا ہے, تو اس کی جو عبادت ہوگی وہ شوق کی عبادت ہوگی, عشق کی عبادت ہوگی, لذت کی عبادت ہوگی. کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس طرح کی. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.